في بدعاء حق باقی ہے کہ اتنے دکھ کا واقعہ ہے کہ محدثین نے حدیث میں جہاں پر عاجزیت کے ابواب لکھے ہیں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ الہدایہ نے اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں کی سیرت کا ذکر کیا ہے کہ کوئی دکھ اور تکلیف کی بات ہو اور آدمی اس موقع پر موجود نہ ہو اور پھر جب اس کو خبر پہنچے اور وہ اس پر دکھ کا اظہار اور دکھ کے ایک احساس کے ساتھ نہ نکلا کر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ثواب دیتا ہے. اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے اس کا آغاز حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہی حیات طیبہ سے ہوتا ہے. اور دو سوالات کئی ایک دیگر سوالات کے ذمن میں بہت اہم ہیں. اور ایک تو یہ کہ جو لوگ اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہتے ہیں کہ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے تھے تو یہ باقی کہاں سوئے ہوئے تھے, باقی لوگ کہاں تھے, کیوں نہیں ایسے ہوا کہ عالم اسلام میں باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی اٹھ بیٹھتے اور وہ اس طریقے پر اظہار کرتے یا کم سے کم یہ کہ یزید کی حکومت کا رستہ الٹ جاتا. اگر یہ بغاوت تھی تو اہل مدینہ نے کیوں نہیں کی؟ اگر یہ قدم برتر حق تھا تو اہل مکہ نے کیوں نہیں کی؟ اور اس سے بھی اہم مسئلہ لوگ یہ پیش کرتے ہیں جس میں صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی نہیں تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر بھی اس میں آتی ہے کہ اگر مسئلہ ایسا ہی تھا کہ خلافت اور حکومت عادلہ اس کا قیام اس کے لیے کوئی اصول نہیں تھے کیا؟ اور اگر کوئی اصول تھے تو آخر کس بنیاد پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو حکومت دے دی؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ بیٹا کیسا ہے. اور جب انہوں نے حکومت دی اور یہ کرتوت اس کے زمانے میں ہوئے یزید کے, تو لا محالہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس سانحہ کربلا اور دیگر جتنے بھی احوال ہیں اس کی زد سے نہیں بچا سکتے. یہ سوال عام طور پہ لوگ کرتے ہیں. اور ایک ہے سوال کا جواب چاہیے, ایک ہے بحث مبادلہ, اور ایک چیز ہے کہ تاریخی حقائق سے ہٹ کے محض کتابت کے زور پر ان چیزوں کا جواب دیا جائے. خدا نہ کرے کہ ہم اس سے بات کے مرتکب ہیں, اور میں بیان کی خاطر آپ سے کوئی ایسی بات کہیں جس کی تعریف کتاب و سنت سے اور پھر اس کے بعد حدیث سے اور تاریخ سے نہیں ہوتی. ہم جتنی باتیں آپ سے عرض کریں گے آپ خود پڑھیں، تاریخ کو کھنگالیں، حدیث کو دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسئلے کا آغاز حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور سے ہوا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا ایک سیاسی ہنگامہ جو برپا ہو سکتا تھا اسے صرف ایک جملے میں ختم کر دیا، اور یہ ان کی نبوت کی دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طوفان کو اٹھتا ہوا دیکھ رہے تھے یا انہیں احساس تھا کہ یہ بات امت میں پیش آ سکتی ہے، آپ نے چند لفظوں میں اس مسئلے کو حل کر دیا. اور وفات سے چند دن پہلے جو خطبے آپ نے دیے ہیں، جو باتیں ارشاد فرماتے رہے ہیں، ان میں سے ایک بات صحیح بخاری میں آئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اور خاص طور پہ انصار کو بلایا، اور انصار سے پوچھا، ایک بات انہیں سمجھائی، اور آپ نے فرمایا کہ انکم سترون بعدی، تم میرے بعد دیکھو گے کہ جب حکومت کے عہدے تقسیم ہو رہے ہیں تو تم لوگوں کو پیچھے رکھا جا رہا ہے اور حکومت کے عہدے دوسرے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں. انسانی جذبات واقعات جن نسلوں نے قربانی دی تھی اور جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کو، اپنے والدین کو خاص طور پہ انصار نے دیکھا تھا کہ انہوں نے اتنی اتنی قربانیاں دی ہیں، جو بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت 10 سال اور 12 سال کے تھے، وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتے آتے 22-23 سال کے لڑکے بن گئے تھے. انہوں نے دیکھا تھا کہ ہمارے بڑوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، تو طبعی سی بات ہے کہ ان کے ذہن میں یہ آنا تھا کہ جب قربانیاں ہم نے دی ہیں تو آج حکومت ہمیں ملنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نبوت کی بصیرت، اور انہوں نے اس بات کو جانچا سمجھا کر تھا، اور بلا کر انسان سے کہا کہ انکم سترون بعدی، تم میرے بعد دیکھو گے کہ حکومت کے عہدوں میں زیادہ ترجیح ان کو مل رہی ہے جو تم میں سے نہیں ہے، انصار میں سے نہیں ہے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنا، اور یہ عہدوں کی جو دوڑ ہے اس میں بالکل شامل نہیں ہونا، مراد ان کی یہ تھی. اور آپ نے فرمایا صبر کرنا، حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ میری اور تمہاری حوض کوثر کی ملاقات. بس اس ایک جملے نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے راہ متعین کر دی کہ حکومت کا عہدہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، کوئی پوچھتا ہے یا نہیں پوچھتا، ہمیں تو حوض کوثر سے آقا رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا، اور بات ختم ہو گئی. اور حال یہ تھا کہ یہ خلفائے راشدین انصار کو بلاتے تھے، ایسے واقعات مل جائیں گے، اور انہیں کہتے تھے کہ تم یہ عہدہ لے لو، اور وہ کہتے تھے نا بابا عہدہ نہیں چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ ملاقات ہو جائے، ہمیں تو بس وہ ملاقات کافی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدے دینے کا آغاز کیا، مکہ مکرمہ میں گورنر بنایا، یمن کو 5 حصوں میں تقسیم کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک جگہ کا گورنر مقرر کیا، تو مسافری رضی اللہ عنہ کو دوسری جگہ کا گورنر مقرر کیا، معاذ رضی اللہ عنہ کو تیسری جگہ کا گورنر مقرر کیا، اور ابو سعید رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ میں مقرر کیا. اسی طرح مختلف علاقوں میں جتنے لوگ جمع کیے گئے، لگائے گئے، ان میں ایک تعداد بعد بنو امیہ کی تھی، اور امویوں نے نظم و نسق کو سنبھالا، اور امویوں نے اس ساری سیاسی صورتحال میں اسلام کے لیے بہترین خدمات انجام دی. اسی بنو امیہ کی اگر آپ تاریخ پڑھیں اور ہم تعصب سے ہٹ جائیں تو بنو امیہ کی تاریخ میں بڑی خدمات ہیں، اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے جتنے اپنے گورنر متعین کیے اس میں زیادہ تعداد بنو امیہ کی تھی. اگر آپ جا کر دیکھیں گے القطط، علامہ مقریزی رحمت اللہ کی جو ہے الآثار والقطط، انہوں نے پوری بحث دی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کتنے لوگ مقرر کیے تھے، کون کون ان کے زمانے میں کس کس علاقے کا گورنر رہا، اور ان میں آپ جب تحقیق کریں گے، یہ بڑا لمبا موضوع ہے، آپ دیکھیں گے کہ بنو امیہ کا غلبہ رہا اور بنو امیہ کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عہدے دیے. وجہ پیش آئی، اور وجہ یہ پیش آئی کہ عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں لیٹے تھے اور پریشان تھے. ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں المومنین لگتا ہے کچھ ہو جائے طبیعت پہ، تو فرمایا ہاں. عرض کیا کس سے جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا سات عجیب بات ہے کہ جتنے نیک متقی پرہیزگار لوگ ہیں، جب میں انہیں دیکھتا ہوں کہ کہیں جا کر حکومت سنبھالیں تو حکومت کو سنبھال لیتے ہیں، تقویٰ پرہیزگاری نیکی میں کوئی شبہ نہیں، مگر عوام کو چلانا جسے چاہے کہتے ہیں نا کہ قط دینا یہ نہیں کر سکتے، ان کے بس کی بات. اور جو حکمرانی کے داؤ پہ جانتے ہیں بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں، وہ تقوی اور نیکی کے اس معیار پر نہیں کرتے جو معیار میں سمجھتا ہوں. کیا کہ نام المومنین خلافت کا کام یہ ہے کہ اپنی عوام کی سہولتوں کو مہیا کرے اور لوگوں کو دیکھے. اس لیے کوئی آدمی اپنی ذاتی زندگی میں رچے کم نیک ہے لیکن حکومت کا کام سنبھال سکتا ہے، تو ہمیں اس کو ترجیح دینی چاہیے بجائے اس کے کہ اپنی ذاتی زندگی میں تو بہت نیک پاک آدمی ہے مگر عوام کو کنٹرول نہیں کر سکتا، حکومت کو اس طرح سے چلا نہیں سکتا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا، اور اس وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سے عہدے تقسیم کیے، اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں بہت سے عہدے بن امیہ کے پاس تھے. اور پھر جب سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی حکومت آئی ہے تو عثمان رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ اس بات سے گھبراتے تھے کہ کسی بات کو کسی شخص کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ متعین کرتے تو اسے وہ ہٹا کے اپنی طرف سے دوسرا گورنر لگا دیا، حتیٰ کہ ان کے سامنے مقدمے پیش ہوئے اور کہا گیا، لوگوں نے کہا کہ یہاں سے آدمی ہٹا دیں، انہوں نے کہا نا بھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مقرر کر کے گئے تھے، میں اسے ہٹا کے اس جیسا آدمی بھی کہاں سے لاؤں گا. سیدنا عثمان رضی اللہ نے بہت تھوڑی تبدیلیاں کی، اسی لیے یہ جو 17 برس تک مسلسل ایک جگہ انہوں نے گورنر رکھا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کو یہ اسی پالیسی کے تسلسل کا نتیجہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کر دیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی جگہ سے نہیں ہٹایا. اس لیے جو لوگ بھی خلافت و ملوکیت میں ماں مولوی صاحب سمیت جتنے لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ شام جیسے بڑے سرحدی صوبے پہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اتنے برس تک لمبی 17 سال کی انہوں نے حکومت دے دی اور ان کے بھائی کو کیوں ایسے کیا، وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لگایا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جس کا تعین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کر دیتے ہیں میں اسے نہیں ہٹا سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کسی آدمی کو کسی عہدے کو متعین کر دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی. اور جب چوتھی خلافت راشدہ آئی ہے اور وہ خلافت راشدہ تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی, تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی حد البسا ان چیزوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے جن چیزوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ متعین کر دیا. حتیٰ کہ یمن والے آئے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آپ زندگی پڑھیں گے تو انہوں نے ان کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا یمن میں, اور یمن میں چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے اثرات تھے یمن میں, اور کوفہ ان کا دار الخلافہ تھا کوفہ میں ان کے بڑے اثرات تھے. ان یمن والوں نے آ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس سلسلے میں بات کی کہ فلاں چیز پہ جو ٹیکس لگے ہیں آپ اس کو تبدیل کر دیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معاہدہ دیکھا اور انہوں نے کہا کہ وہ معاہدہ ہے جو میرے مومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تم پر ٹیکس نافذ کیے اور میں نے اسے لکھا, اب تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ اسے تبدیل کر دیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا عمر بڑے سمجھدار آدمی ہیں اور جو کچھ میں المومنین نے لکھ دیا ہے علی اسے تبدیل نہیں کر سکتا, نہیں تبدیل. یہ ایک آدھ واقعہ نہیں, آپ تاریخ اٹھائیں آپ کو کتنے واقعات ملیں گے کہ لوگوں نے کچھ کہا تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں یہ ہو جائے گا یہ نہیں یہ ہو جائے گا, لیکن اگر تمہارے جب نام جو جیت طے کر دیا ہم سے تبدیل نہیں کرتے. جو ان کا احترام تھا ان کی عزت تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ملکی حالات اور سیاست پر نظر تھی, اور پھر ہوا جو کچھ کے بھی ہوا اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کوئی معمولی چیز نہیں تھی. لوگوں نے ان کا پانی بند کر دیا اور وہ اس کنویں کے پانی سے محروم ہو گئے جس کنویں کو انہوں نے خود خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا. اور مدینہ طیبہ میں ایک ہفتے کے قریب قریب کوئی خلافت قائم نہیں ہو سکی, اور لوگوں نے اصرار کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ خلافت کی بیعت لیں, اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلافت کے لیے اٹھے. اور اس موقع پہ جن لوگوں نے ان کے متعلق کہا کہ امیر المومنین آپ بیعت نہ لیں ان میں بہت بڑی ہستی ان کے صاحبزادے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ آتے, انہوں نے مشورہ کیا اور ان کا بیٹے سب لوگ آئے اور کہتے ہیں کہ عثمان کے بعد اب تم ہی ہو. ہوا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ نے چھ آدمی مقرر کیے تھے نا شورا میں اور فرمایا تھا خلافت انہی میں رہے گی. اس کا اتنا احترام دیا کرنے والوں نے کہ لوگ پلٹ پلٹ کے انہی چھ کے پاس آتے تھے کہ خلافت لو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے اور علی رضی اللہ عنہ آخر پہ رہ گئے تھے, چار حضرات پیچھے ہٹ گئے تھے, دو دو کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے, اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے انتقال تو 32 ہجری میں ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور. طلحہ زبیر عثمان علی اور سعد یہ پانچ رہ گئے تھے رضی اللہ عنہ. ان میں سے طلحہ اور زبیر پہلے ہی ہٹ گئے تھے تو دو رہ گئے تھے, تین حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی ہٹ گئے تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی, اور سب سے پہلی بیعت جس نے کی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے, اور انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا وہ ہاتھ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ایک ہاتھ پر 70 تیر ان کے لگ گئے تھے اور ان کا ہاتھ چھل ہو گیا تھا. انہوں نے وہ اپنا معذور ہاتھ جب رکھا تو لوگوں نے کہا کہ علی کی بیعت شروع ہی ہے معذور لوگوں سے, اس لیے اس کی خلافت چلے گی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کا احترام لوگوں کے مزاج ان چیزوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ مدینہ طیبہ میں نہیں رہنا. اور اس وقت جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگ اٹھے تھے تو جس آدمی کی سیاسی بصیرت کی داد دینی چاہیے تعصب سے ہٹ کے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے, وہ شام سے آئے اور انہوں نے آ کر سارے حالات کا جائزہ لیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ امیر المومنین تین صورتیں ہیں. بڑے سوچ سمجھ کے انہوں نے بات کی. ان کا سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں, فوج کو جو بغاوت ہو رہی ہے ہم سنبھال لیں. عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر اس کی عزت ہے، اس کی حرمت ہے، اور میں یہاں پر خون نہیں بہنے دوں گا. ان کا پھر بھی رومین آپ خلافت چھوڑ دیں. انہوں نے کہا میں خلافت کیسے چھوڑ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا اور لوگ جب اسے ہٹانے کی کوشش کریں گے چھیننے کی تو مت اتارنا. مجھے انہوں نے ہی فرمایا تھا میں کیسے چھوڑوں. انہوں نے کہا پھر امیر المومنین یہاں سے ہجرت کر جائے اور آئیں شام اور پھر ہم دیکھتے ہیں کیا حالات ہوتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ معاویہ میں کسی قیمت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی نہیں چھوڑ سکتا. اس دیوار کے بعد قبر شریف جو ہے میں نہیں چھوڑ سکتا. انہوں نے کہا چوتھی بات آپ شہادت کے لیے تیار رہیں. وہی کچھ ہوا جو معاویہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے کہ اب مدینہ منورہ میں یہ بغاوت اور یہ امیر المومنین کا شہید ہو جانا اگر خلافت گئی رہی تو پھر کیا ہوگا. اور وہ کوفہ تشریف لے گئے اور کوفہ میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا پورا حلقہ تھا، دوست تھے، احباب تھے، علم تھا، ان کا فتویٰ تھا، ان کی حکومت تھی، اور اللہ نے رکھا جب تک کہ انہیں رکھا. اور جب ان کی شہادت ہو گئی تو لوگوں نے شروع کی اس چیز کی کوشش کہ وہ بیعت کے لیے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو آگے کیا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کسی شخص کی رائے، ایک آدمی کی رائے امت میں نہیں ملے گی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل تھے اپنے معاصرین. خلافت راشدہ جس چیز کا نام ہے، ہم ان چاروں خلفاء کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، چار میں کوئی اور نہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کے پھر خلافت راشدہ آگے شروع ہو گئی تو ہم سب کو خلیفہ راشد تھوڑے ہی کہہ سکتے ہیں. دیکھو بھائی، خلافت ایک دن رہے، ایک سال رہے، دس سال رہے، خلافت خلافت ہی ہے. کتنے خلفاء نے گنی ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے خلیفہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہوئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت ہونے کے درمیان یہ تین دن تھے، اور ان تین دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میری جگہ نا آدمی ہوگا، غالباً حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا تھا، ان کے بدلے غالباً سہیل رضی اللہ عنہ کا تھا. فرمایا یہی میرا جنازہ بھی پڑھائیں گے. مسلم کی روایت میں آتی ہے یہ تیسرے خلیفہ ہو گئے نا، چاہے تین دن کے لیے ہوئے اور چاہے دس سال کے لیے ہوئے، خلافت تو خلافت. چوتھے خلیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہوئے، پانچویں پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہوئے، چھٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہوئے، پھر ساتویں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہوئے، اور آٹھویں خلیفہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہوئے. نو سال تک امیر المومنین رہے ہیں، خلیفہ رہے ہیں. اگر خلافت راشدہ کو آپ نے پھیلانا ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت راشدہ میں داخل کرنا ہے تو پھر باقیوں میں کیا قصور دیا ہے، انہیں بھی کرو. اس لیے ہمارے اکابر کا یہ موقف ہے. وہ کہتے تھے اللہ نے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا تم سے وعدہ ہے اے مہاجرین، مکہ سے ہجرت کرنے والوں، اللہ کا تم سے وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں خلافت راشدہ دے گا. اس کا مفہوم یہ ہے، آیت کا ایگزیکٹ ترجمہ نہیں کر رہے، اس کا مفہوم یہ ہے جب اللہ نے وعدہ ان سے کیا جو مہاجرین تھے، تو ان مہاجرین میں یہ چار آتے ہیں. باقی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہجرت ایسے ثابت نہیں ہے، تو باقی تو مہاجرین نہیں. اتنی ہم کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ مہاجرین میں رہی ہے، اور مہاجرین میں یہ چار حضرات شامل ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت خلافت عادلہ تھی، راشدہ نہیں. اس لیے کہ خلافت راشدہ نے دوسری طرف شرط لگائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا تھا میرے پاس 30 سال رہے گی، اور 30 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. راوی کہتا ہے ذرا جوڑو اس کو،
ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت جتنی رہی اتنا کی اتنا کی اتنا کی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد حسن کے 6 مہینے اور یہ 3 سال پورے ہو. یہ وہ چیز ہے جو ازالت الخفا میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھی ہے. یہ ہم کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر تیگوں کے مہاجرین گئی. ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی توہین معاذ اللہ کے کفر کے درجے کا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیز حقیقت میں نہیں ہے ہم اسے حقیقت میں اپنے جذبات کی وجہ سے شامل کر لیں. اعتدال اور وہ چیز چاہیے جو چیز صحیح عقیدے سے لوگوں کا تعلق رکھتی ہے، اور جن کا عقیدے سے تعلق ہے وہ یہی چیز ہے جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھ دی. اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، کسی آدمی کو اس بات پر شبہ نہیں ہو سکتا، امت میں ایک فرد اس بات کا قائل نہیں ہے کہ کوئی آدمی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان سے بڑا تھا. یقیناً وہ خلیفہ راشد تھے، سب سے اچھے آدمی تھے، لیکن آپ اگر صرف سیاسی فیصلے دیکھیں نا، صرف سیاسی فیصلے، تو ان سیاسی فیصلوں میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا دماغ اپنے والد سے بھی بڑا تھا. اتنے شاندار سیاسی فیصلے ہیں ان کے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو فیصلے مشورے دیتے تھے اور کہتے تھے ابا یوں نہیں یوں کر لیں. پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان حاضرنی سیدن، میرا یہ بیٹا تو سردار ہے، واقعی سردار تھا، واقعی بڑا دماغ. انہوں نے منع کیا، انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے مومنین بالکل خلافت کی بیعت نہ لیں، اور اگر آپ نے خلافت کے لیے بیعت لے لی تو اللہ کی قسم قیامت تک لوگ کہیں گے کہ علی نے عثمان کو قبل کرایا تھا، خلافت لینی تھی معاذ اللہ. انہوں نے کہا نہ لے خلافت، انہوں نے کہا امت کو کیسے چھوڑ دوں. انہوں نے کہا میری بات مانیں، جتنے گورنر ہیں نا اس وقت پورے عالم اسلام کے، ان سب کو بلائیں، ان سے بیعت لیں، اور پھر انہیں جا کر کے انہیں کہیں کہ اپنے اپنے علاقوں میں جاؤ اور میرے نام کی بیعت لو. آپ ڈائریکٹ لوگوں سے، عام لوگوں سے بیعت نہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہیں، انہوں نے کہا کہ اگر بیعت نہ دوں اور لوگ سفر کر کے میرے پاس آئیں تو یہ تو 40 دن میں لگ جائیں گے، مہینہ لگ جائے گا، اس وقت کیا ہوگا. انہوں نے کہا پہلے کی تو عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ رہا ہے، پہلے کی تو مہینہ سوا مہینہ گزر گیا ہے، کچھ نہیں ہوا مسلمانوں کو. اگر آپ تاخیر کریں، حتیٰ کہ گورنر سارے آئیں، کچھ نہیں ہوتا، آپ سفر سے بیٹھے رہیں، مت ان لوگوں سے بیعت لیں. ان کے پسے کچھ وہ عناصر بھی ہیں جنہوں نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو شہید کی ہے، تو آپ سے بیعت ہو جائیں گے اور ان سے قصاص لینا دشوار ہو جائے گا اپنا بیعت. ہم صرف 3 مثالیں دے رہے ہیں کہ دماغ کیسا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے کہ بصرہ چل کے حالات درست کریں، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نہ جائیں، بس بالکل نہ جائیں. آپ کو پتا ہے کہ مکہ مکرمہ سے عائشہ رضی اللہ عنہ آ رہی ہیں، تدا اور زبیر آ رہے ہیں، لوگ آپ لوگوں کے درمیان سوٹ دلوا سکتے ہیں، فساد ہو سکتا ہے، ایسے نہ کریں، آپ بالکل نہ جائیں، اپنے گھر پہ بیٹھے رہے. اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تاریخ الخلفاء میں سیوطی نے لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے اور نے کہا امیر المومنین میں نے خواب دیکھا، اور رات میں نے دیکھا ہے خواب میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو، اور وہ اللہ کے حضور میں پیش ہوئے، اور میں نے انہیں دیکھا خدا کے عرش کے پاس کھڑے تھے، اور انہوں نے اپنا سر اپنے ہاتھ پہ رکھا ہوا تھا، اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اس خون کا انصاف دے، میں اس ظلم میں مارا گیا، میرا کیا جرم ہے. اور پھر کہنے لگے کہ والد میں نے دیکھا، پھر اس کے بعد 2 خون کے پرنالے لگے آسمان پہ، اور پوری شدت سے ان پرنالوں میں خون بہنے لگا ہے، 2 خون کے پرنالے ہیں آسمان سے زمین کی طرف آ رہے. اور جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوست تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ پاک کی تعبیر کیا ہے. ان کا مومنین آپ دیکھتے ہیں تم کتنی خطرناک بات کر رہے ہیں, انہوں نے جو دیکھا ہے وہ کہہ رہا ہے. اور تیسرا فیصلہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کیا, یہ ہے سیاسی دماغ. اور جب ان کے والد کے دوست ان کا گروہ آگے بڑھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج سامنے تھی تو چھ مہینے تک حضرت حسن رضی اللہ عنہ ٹھہرے رہے, اور کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جب لوگ یہ نہ کہیں کہ ٹکرائیں, لڑیں لڑیں لڑیں. چھ مہینے کے بعد درمیان میں کچھ لوگ آئے, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھیجے, حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بھیجے, اور انہوں نے کہا, حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا خطبہ دیا, اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم عربوں کی گردنیں میرے دونوں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھی, اور میں چاہتا تو دونوں سر یوں ٹکراتا کہ بھیجے نکل جاتے اور پاش پاش ہو جاتے, مگر میں نے نہیں چاہا کہ میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کو بنایا ہے حسن سے. تو انہوں نے کہا یہ شرائط ہے, معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھو. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اتنے کھلے دل کے آدمی تھے, انہوں نے کاغذ لیا, اس پر موت لگائی, دستخط کیے اور کہا حسن کے پاس لے جاؤ, اور حسن تو کہو جو جی چاہے اس پہ لکھتے ہیں سب شرائط سمجھو. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے شرائط لکھی. جب ملنے کے لیے آئے تو غالباً یہ صحیح تعداد تاریخ میں دیکھیے گا, ابن کثیر نے لکھی ہے, یاد آتا ہے بہت مدت ہوئی پڑے ہوئے اب تو. انہوں نے لکھا کہ 10,00,000 روپیہ مجھے چاہیے, حسن رضی اللہ عنہ نے اپنا ذاتی وظیفہ مقرر کیا, اور اتنا میرے بھائی کو بھی چاہیے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دستخط کیے تھے, انہوں نے کہا بالکل دیں گے, اور حسن رضی اللہ عنہ خرچ پڑے اور کہنے لگے معاویہ کیا کریں, خرچ کرنے کی عادت پڑ گئی, آخر کس کے نوازتے. فرمانے لگے خرچ کرنے کی عادت پڑ گئی. حسن رضی اللہ عنہ خرچ کرتے تھے, کوئی کیا ان کا مقابلہ کرے گا. ایک جگہ شادی کے لیے پیغام بھیجا, شہزادے تھے, انہوں نے کہا حق میں ایپ بھیجتے, یہ لڑکی آپ کی ہوئی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 100 باندیاں بھیجی اپنی بیوی کے لیے, اور ہر ایک کو 100,000 دینار دیے, اور فرمایا یہ میری بیوی کو دینا تم بھی, اور یہ سارا پیسہ بھی میری بیوی کا حق میں ہے. اتنی کھلی طبیعت کے دے, کہنے لگے کیا کریں معاویہ, خرچ کرنے کی عادت پڑ گئی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی تعزیت کے لیے آئے, اور حسین رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھ سے بھائی کی تعزیت کی, اور کہنے لگے میں نے ساری زندگی حسن کو غصے میں نہیں دیکھا, اور ایک مرتبہ وقت انہیں غصے میں دیکھا, اور بڑے سے بڑا جملہ تو تمہارے بھائی کے منہ سے کبھی میں نے سنا ہے. بس اتنا اس دن فرمایا تھا کہ میرے دشمن جو مجھ سے چاہتے ہیں نا وہ اس میں ناکام رہیں گے, ہم اپنے دشمنوں کو کامیاب نہیں ہوں گے. بس اتنا فرمایا, اس سے زیادہ کچھ. یہ تیسرا فیصلہ تھا جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کیا, اور وفات سے پہلے انہوں نے اپنے بھائی حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو بلایا, اور انہوں نے کہا بھائی میں نے بڑی اچھی طرح غور کیا ہے, تم جانتے ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں والد ہمیشہ رہے, اور جب خلافت کا مسئلہ آیا تو پھر ہمارا نام نہیں تھا, پھر خلفاء دوسرے حضرات ہو, پھر ہمارے والد نے تینوں خلفاء کی خدمت کی, اور جب ان کے اپنا زمانہ آیا تو پھر تم نے دیکھا ہے جو گزرے ہوئے, اور پھر والد کے انتقال کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا. دیکھو یہ ہے دماغ. یہ چوتھی بات ان کی بتائیں, کہنے لگے والد کے بعد وفات کے بعد حسین میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ جی کو منظور نہیں ہے کہ ہمارے خاندان میں نبوت اور حکومت دونوں جمع ہو جائیں, اس لیے میرے بعد حسین لوگ تمہیں معاویہ کے مقابلے میں لانے کے لیے کوشش کریں گے, مت آنا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کو بلایا, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد کو, اپنی اولاد کو, فرمایا پڑھو, تعلیم حاصل کرو, اور اگر تمہیں پڑھنے میں دشواری ہو, حافظے میں, حفظ کرنے میں, تو کتابت سے مدد دیا کرو, لکھو. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بھاگ گئے, انہوں نے یہ وصیت کی اپنے بھائی کو کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں مت آنا. اور لوگ کوشش کرتے رہے کرتے رہے, یہاں تک کہ اس معاہدے کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پر حالات اتنے تنگ ہو گئے کہ ان کے جو لوگ تھے اس بھی اس میں شامل جو لوگ تھے وہ چلتے پھرتے ساتھ ساتھ آنے دیتے تھے, چلتے چلتے کوئی کہہ دیتا تھا یار المومنین مسلمانوں کے نم مسلمانوں کا برا حال یہ حسن. سیدنا حسن رضی اللہ نے ایک دن کسی کو جواب دیا اور فرمایا نار خیر من النار, آج کا ننگا ہونا جہنم کی آگ سے اچھا. اور یہ صرف حسن رضی اللہ کی حالت نہیں تھی, نہ تم بلاغا اٹھا کر دیکھیں, رضی کے خطبات ہیں نا سیدنا علی رضی اللہ کے خطبات, جو مقام اور جو وقت ہمارے یہاں قرآن پاک کو حاصل ہے, مرزائیوں کے ہاں تذکرہ جو کتاب ہے اس کو اور اہل تشریع کے ہاں جو نہج البلاغہ ہے اس کتاب کو, دونوں کے ہاں یہی درجہ حاصل ہے. نہج البلاغہ اس کو تو اپنا رہبر مانتے ہیں, نہج البلاغہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ پیش آیا, اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ میں جب تم سے کہتا ہوں, جب اپنی فوج سے کہتے ہیں, میں جب تم سے کہتا ہوں کہ چلو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, تم کہتے ہو چلے کی سردی پڑ رہی ہے ہم نہیں جائیں گے. پھر میں کہتا ہوں گرمیوں میں نکلو تو کہتے ہو اتنی شدید گرمی میں بھلا کہیں لڑا جاتا ہے, اللہ کی قسم معاویہ میری اور تمہارے میری فوج اور اپنی فوج کا مقابلہ کریں تو میں ان کا ایک آدمی لے لوں اور دس تم میں تو اس پہ قربان کروں. یا شواہ رجال, ہائے مردوں کی شبی ہو جو مرد نہیں, انتم اطباق لنا عائقین, اس فکرے کو آج بھی سوچو, تم ہر اس شخص کے پیچھے چل پڑتے ہو جو تمہارے جذبات سے کھیلنا جانتا ہے, جو چیخ چیخ کے بولتا ہے, اور تم حکمت والے آدمی کی بات کو سمجھتے نہیں ہو, میں تمہارا کیا کروں. اور پھر علی رضی اللہ عنہ نے کہا خدایا مجھے میرا جی ان سے بھر گیا ہے, مجھ سے بھر گئے, اللہ مجھے ان سے نجات دے دے اور میرے بعد انہیں ایسے لوگ دے جو کم سے کم میرے جیسے نہ ہو. اور وہ ہوا, یہی حال سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا. لوگ کیا جانتے کہ حسن کیا چیز تھی, لیکن اب جو مسئلہ آیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا, تو حسین رضی اللہ عنہ کو اس کے مقابلے میں لانے کی کوشش کرتے رہے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے رہے, تشریف لاتے رہے, اور معاویہ رضی اللہ عنہ ایک ایک دن میں ایک ایک لاکھ درہم ہدیے میں پیش کرتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, ان کی اولاد حسین رضی اللہ عنہ کے, ان کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے, یہاں تک کہ رجب میں انتقال ہوا 60 ہجری میں. اور معاویہ رضی اللہ عنہ بڑی بڑی نازک بات ہے یہ سمجھو, جو عمر رضی اللہ عنہ نے عمر کی گورنر مقرر کیے تھے نا, پورے عالم اسلام میں بنو امیہ کے گورنر جتنے تھے انہوں نے کام کیا تھا اپنے اپنے علاقوں میں, وہ لوگوں کے محبوب تھے, وہ لوگوں کو اچھے لگتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قائم رکھا, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تبادلے کے لیے کچھ چیزیں کی, مگر خلافت جب دو حصوں میں ہوگی, حکومت معاویہ رضی اللہ عنہ تو ویسے بھی عمومی تھے, وہ تو قائم رہے. یہ بنو امیہ کا اثر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور تک رہا. اب ان میں ایسے گورنر تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان میں سے کوئی بھی حکومت کا دعوے دار ہو سکتا تھا. شام الگ ہو جاتا, مصر الگ ہو جاتا, رمین شریفین الگ ہو جاتے, ٹکرا ہوتا اور شدید خون ریزی ہوتی. کوئی آدمی ایسا چاہیے تھا کہ جس پر عمومی سارے متفق ہو جاتے. قریش کی بات کی باتیں تو بات کی ہیں, بنو امیہ جو پورے عالم اسلام میں تھے وہ کس شخص پر متفق ہو سکتے تھے؟ وہ سوائے اس کے جیسے معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کو حکومت دے دیتے, اور کوئی فرق ایسا نہیں. یہ ہے یزید تمام تر برائیوں سے ملے, بلا شک و شبہ وہ فاسق, اور خدا کی پناہ مانگتے ہیں اس لیے کہ یزید کے ساتھ ہمارا عشق. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور کوئی صورت نہیں رہ گئی تھی سوائے اس کے جو اپنے بیٹے کے لیے خلافت کا عہد کر لیتے. باقی کوئی آدمی پورے عالم اسلام میں ایسا نہیں تھا جس سے لوگ متفق ہو جاتے. سعد رضی اللہ عنہ کی طرف لوگوں کی نظر اٹھتی تھی اس لیے کہ سعد رضی اللہ عنہ حیات تھے, مگر سعد رضی اللہ عنہ جو تھے وہ نابینا ہو گئے تھے, اور اسی لیے خلافت کی اس کشمکش میں جو کچھ بھی ہوا ہے, حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا بیٹا عمر ان کے پاس کیا. اور مسلم کی روایت میں آتا ہے یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کی فراست بڑی زبردست ہوتی ہے, دھول اڑ رہی تھی. اور سعد رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور انہوں نے کہا یہ جو دھول اڑ رہی ہے اس میں جو بھی گھوڑے پر سوار آ رہا ہے نا اس سے مجھے کتنے کی بو آتی ہے. مسلم کی روایت ہے, تاریخ میں بھی آئی. جب گھوڑ سوار سامنے آیا تو ان کا اپنا بیٹا عمر ابن سعد. سعد رضی اللہ عنہ کا کیا بات ہے؟ اس نے کہا لوگ لڑ رہے ہیں خلافتوں کے لیے اور آپ نہیں اس سے آج والد چلے, آپ خلافت سنبھالے. سن کر میرے بیٹے ایسے نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا سب سے اچھا مومن وہ ہے جو متقی اور پرہیزگاروں لوگوں میں شہرت نہ ہو, اس کی بس ایک کونے میں زندگی گزارے, میں بس ایک کونے میں ہوں, میں نہیں پڑھتا ان چیزوں. سعد رضی اللہ عنہ کو سب دعوے دار نہیں ہوئے خلافت کے. جب علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں کے درمیان کشمکش جاری تھی, بعد میں تو سوال پیدا نہیں ہوتا. عالم اسلام نے کل بڑی شخصیات کو تھی کون؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمان تھے, اور بیعت کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب بھیجا تو عبد الرحمان نے انکار کر دیا. انہوں نے مدینہ منورہ کے گورنر سے اور مروان سے صاف کہا کہ معاویہ کیا چاہتی ہیں. مروان نے کھڑے ہو گئے کہا کہ سنت ابی بکر و عمر, ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے, یعنی خلافت اپنے بعد کسی کو دے جانا. عبد الرحمان بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا سنت ابو بکر اور عمر کی نہیں ہے, عمر نے اپنی اولاد کو کوئی خلافت نہیں دی اور بکر رضی اللہ عنہ نے بھی کوئی خلافت نہیں دی, یہ تو رومیوں کا عیسائیوں کا کیسر و کسرا کا طریقہ اہر کلیہ. کیا اب اسلام میں یوں خلافتیں یوں حکومتیں کی جائیں گی معاویہ کے بعد ان کے بیٹے؟ یہ 58-57 ہجری کا واقعہ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ بنو امیہ کسی پر متفق نہیں ہوں گے, اور جو جھگڑے میں دیکھ چکا ہوں یہ امت ترس میں پڑ جائے گی, اس لیے کسی اپنی کو تو علامت مقرر کرو. شورا جو فیصلے کرے گی وہ اپنی جگہ پر ہوں گے, مگر کوئی نہ کوئی آدمی تو آگے آئے. اس لیے انہوں نے یزید کا نام لیا. عبد الرحمان بن ابوبکر رضی اللہ عنہ انکار تھا. آدمی کتنے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر ایک, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمان دو, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن زبیر تین, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسین ابن علی چار, اور کون تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عباس. صحابہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے, لیکن بڑے حضرات میں سے یہ پانچ ہی رہ گئے تھے, اور اگر یہ خلافت کے لیے اس سے کچھ ہوتا پھر ہوا کیا؟ عبد الرحمان بن ابوبکر کا انتقال ہو گیا اور چار آدمی باقی رہے.
چار آدمی جب انتقال کی اطلاع پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جتنے ماننے والے کوفہ میں تھے انہوں نے خط لکھنا شروع کیے کہ حسین اب آئیے اور اب حکومت سنبھال لیجیے, حسین اب آئیے اور اب حکومت آپ کی ہو گئی اور خلافت آپ کی ہو گئی. اور اہل مدینہ نے مدینہ منورہ میں کوشش شروع کی کہ بیعت ہو جائے یزید. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رابطہ ہوا, ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا تھا, انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں جس وقت اس کا کوئی حل نہیں ہے, بس ٹھیک ہے یزید جو کچھ بھی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بات ہوئی, ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے یزید کی بیعت کی اسی چیز کا جس سے عام مسلمانوں نے بیعت کی ہے, میں بھی عام مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں. دو رہ گئے, ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عمدہ نہیں تھے, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ شخصیات کتنی تھی جن کا خلافت مجتمع ہو جاتی, حرمین شریفین اور مسلمان جمع ہو جاتے تو یہ پانچ آدمی تھے, تین اس طرح نکل گئے لے لے کے عبداللہ ابن زبیر رہ گئے اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ رہ گئے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ میں آ کر خلافت کا دعویٰ کیا اور انہوں نے حکومت الگ کر. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ مارا ہے, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے غالباً باقاعدہ اس وقت خلافت نہیں قائم کی لیکن ان کی حکمرانی چلنے لگی, لوگ ان کے پیچھے چلنے لگے اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو خطوط آنا شروع ہوئے بہت بہت بہت, یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے رجب کے بالکل آخری حصے میں تین دن رجب کے باقی رہ گئے تھے ان میں سفر شروع فرمایا اور مکہ مکرمہ پہنچا. شوال ذوالحج شعبان, رجب میں چھ سفر شروع کیا, شعبان رمضان شوال اور ذوالحج یہ چار مہینے انہوں نے مکہ میں گزارے اور لوگوں کے خود چلنے لگے, لوگ ان کے پیچھے چلنے لگے اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو خطوط آنا شروع ہوئے بہت بہت بہت, یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے رجب کے بالکل آخری حصے میں تین دن رجب کے باقی رہ گئے تھے اور انہوں نے سفر شروع فرمایا اور مکہ مکرمہ پہنچا. شوال ذوالحج شعبان, رجب میں چھ سفر شروع کیا, شعبان رمضان شوال اور ذوالحج یہ چار مہینے انہوں نے مکہ میں گزارے اور لوگوں کے خطوط مسلسل آ رہے تھے اور ان سے یہ تقاضا ہو رہا تھا کہ آپ آئیں اور ہم میں کوئی امیر نہیں ہے آپ سنبھالیں. اور بعض کا تاریخ میں آتا ہے کہ وہ ایک مہینے کے بعد یا ایک ہفتے کے بعد جب پہنچے تو شعبان کا چاند نظر آ گیا تھا, تو شعبان رمضان شوال ذوالحج یہ چار مہینے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں اور حج کے موقع پہ جتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آئے ہیں حسین ابن علی رضی اللہ عنہ مشورہ کرتے رہے کہ مجھے کیا کرنا ہے مجھے کیا کرنا ہے مجھے کیا کرنا ہے, اور مشوروں میں جن لوگوں سے انہوں نے مشورے کیے ان میں ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا حسین میں تمہیں سمجھاتا ہوں مت جانا عراق, مت ان لوگوں کا بھروسہ کرنا, تم اپنے بھائی کا حشر دیکھ چکے ہو حسین رضی اللہ عنہ کا جو صلح انہوں نے کی تھی تو عراق والوں نے کیسا برا منایا تھا, اور تم اپنے والد کا شر دیکھ چکے ہو کہ کوفہ والوں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا, اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں بالکل مت جائیں اور آرام سے یہاں رہیں. اور اب وقت ایسا نہیں ہے کہ حکومت کے خلاف لڑا جائے. دوسرا آدمی جس سے انہوں نے مشورہ کیا وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ تھا, اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حسین تم سبق سیکھو اپنے والد کی زندگی سے اور مت جاؤ. انہوں نے کہا ابن زبیر بات یہ ہے عبداللہ
کہ میرے پاس جو خط آئے ہیں 10,000 سے زیادہ آدمیوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ان کی بیویوں پر طلاق اور ان کے غلام آزاد اگر وہ میرے ہاتھ پر غائب ہو جائے. 10,000 سے زیادہ آدمیوں کے خطوط آئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم آپ کے منتظر ہیں, ہماری بیوی کو طلاق پڑے اگر ہم آپ سے پیچھے ہٹیں. آپ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ عاشق ہو گئے اور یہ واحد آدمی تھے جنہوں نے کہا حضرت اگر ایسے ہی ہے تو پھر تو ضرور جانا چاہیے. اس لیے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ خود بھی یزید کی حکومت سے تنگ آئے ہوئے تھے. 9 سال مکہ مکرمہ میں ان کی حکومت رہی اور 9 سال کوئی چھوٹی سی چیز نہیں. ابن زبیر رضی اللہ عنہ واحد آدمی تھے جنہوں نے کہا حضرت اگر واقعی بات ایسی ہے 10,000 آدمی آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ سے وہ تشریف لے جائیں. اور تیسرے آدمی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا مت جاؤ اور مدینہ منورہ واپس چلے جاؤ اور اپنے گھر میں رہو حسین, نہ نکلنا. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بہت اچھا بات تک زندہ رہے ہیں یہاں تک کہ کربلا کے واقعے کے بعد جب اہل مدینہ کو اطلاع پہنچی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں تو یہ صحابہ رضی اللہ عنہ ملے اٹھ کھڑے ہوئے اور تابعین کہتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں میٹنگ کی اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر کربلا کے بعد بھی اہل مدینہ نہ اٹھتے اور ہم نے یزید کے خلاف بغاوت نہ کی تو آسمان سے پتھر برسیں گے. اٹھو یزید کی مخالفت کرو. یزید نے فوج بھیجی اور وہ جو فوج آئی تھی اس میں یہ شہید ہوئے حضرت ابو سعید رضی اللہ. لیکن منع کرتے رہے ان کا حسین بالکل نہ جاؤ. 3 آدمی, 4 آدمی جس سے انہوں نے مشورہ کیا وہ عبداللہ ابن عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا حسین اپنے نانا کو دیکھو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ دنیا کی حکمرانی لے لیں یا آخرت کو پسند کریں. وہ ان کبھی ہوا کم دن ہو اور تم بھی تو اسی گوشت کا ایک ٹکڑا ہو, وہی کرو جو تمہارے نانا نے کیا تھا, آخرت کو ترجیح دو اور چلے جاؤ اور چھوڑ دو اس بات کو, اب وہ بات نہیں رہی. یعنی جیسے پہلے لوگ ہوا کرتے تھے اور حق اور سچائی کا غلبہ تھا اور لوگ جس کے ساتھ وعدہ کرتے تھے نباہ کرتے تھے, اب عراق والے ویسے نہیں رہے, اب چلے جاؤ. 4th آدمی جس سے مشورہ دیا اور 5th آدمی جنہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ مت جائیں وہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اور حج کا موقع تھا. جب انہیں پتا چلا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کاش میں حسین کے پاس ہوتا تو میں پکڑ کے جبرن بٹھا لیتا حضرت کو اور کہتا حضرت ہرگز نہ جائیں, ہرگز نہ جائیں, یہ عراق والے صحیح لوگ نہیں ہیں, یہ جو خط ہیں ان پہ بالکل اعتبار نہ کرتا. اور 5th, 6th جو بظاہر ایک عورت تھی لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تربیت کی, عمرہ بنت عبد الرحمن, عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی, عمرہ بنت عبد الرحمن بن ابو بکر بن ابی قحافہ, یہ اس خاتون کا بنتا ہے. انہیں جب پتا چلا کہ حسین ابن علی جانے لگے ہیں وہاں تو اس نے خط لکھا اور سے کہا بالکل نہ جانا حسین, اللہ کی قسم میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے, انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا میری اولاد بابل جا کر شہید ہو جائے گی اور آپ بھی بابل کی سرزمین پہ جا رہے ہیں نہ جائیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے خط پڑھا اور رکھ دیا اور پھر جو انہوں نے جواب لکھوایا ہے عبداللہ بن اور یہ تو 5 ہو گئے جتنے بھی ہوئے آخری آدمی جس نے انہیں سمجھایا وہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر کے, جعفر رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے تھے عبداللہ, اون اور محمد. اون اور محمد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئے اور عبداللہ ابن جعفر سمجھاتے کہ سمجھاتے رہ گئے. انہوں نے خط بھی لکھا, انہوں نے کہا حضرت بالکل نہ چاہیں, یہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں اور لوگ آپ کو جو بلا رہے ہیں ان کے بلانے میں کوئی سچائی نہیں ہے, آپ مکہ مکرمہ سے باہر نہیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ 4 بھائی تھے, عقیل, طالب, علی اور جعفر. اور چاروں بھائیوں میں 10-10 سال کا فرق تھا. ابو طالب کے چار کے بیٹے رضی اللہ عنہ بھائی ابو طالب کے چار کے بیٹے تھے اور ان میں جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے. اور جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی, اتنی محبت چٹرات بھائی تھے نا. غزوہ موتا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعفر کو بھیجا تھا اور مسجد نبوی میں یکایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ رہی آ گئی ہے. آپ نے فرمایا جعفر نے جھنڈا لیا وہ شہید ہو گئے, پھر سنانے لیا غالب ابن رواحہ نے اور وہ شہید ہو گئے, اور پھر اس کے بعد اللہ کی تلواروں میں ایک تلوار سامنے آئی یعنی اس سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی اسماء. جب گھر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعفر رضی اللہ عنہ کے تو بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے. اسماء سمجھ گئی کہ کوئی نہ کوئی اطلاع آ گئی ہے, کوئی بات ہوئی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ اتشہد جعفر, جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اور جب انہوں نے ہاں کہا تو جوان بیوی اسماء رضی اللہ عنہ کی چیخ نکل گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں پہ بڑی مصیبت آ گئی ہے, ان کے لیے کوئی کھانا پیا. حدیث میں آتا ہے تیسرے دن آئے اور جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کی حجامت کروائی, ان کے لیے کپڑے پہنائے اور بچوں کو اپنے ساتھ چمٹا لیا. اور اتنا بڑا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور کے لیے اتنی بڑی بات کہی ہو. آپ نے بچوں کو چمٹا لیا اپنے سینے سے اور آپ نے فرمایا جعفر تمہاری اولاد کا دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں میں بارش ہوں. کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی, یہ اللہ ابن جعفر تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آتے تھے, جعفر کے بچوں کو اونٹ پہ اپنے آگے پیچھے بٹھا لیتے تھے, بھائی کی اولاد تھی. انہوں نے خط لکھا ان کا حسین بالکل نہ چاہیں, شام والوں کا ان کا عراق والوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور یہ ان میں بہت سے منافق ہیں. تو انہیں بس جواب جو لکھا ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما نے کہ عبداللہ تمہاری بات ٹھیک ہے, اس لیے کہ چشمہ ساتھ بھائی ہوئے نا یہ سارے. انہوں نے کہا بھائی تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا اور اپنے نانا سے ایک وعدہ کر لیا ہے اور میں اس کو پورا کر کے رہا. لوگوں نے پوچھا کیا وعدہ تھا, کہنے لگے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا, اور انہوں نے کسی کو نہیں بتایا یہاں تک کہ عالم اسلام نے پورے جو حج پہ صحابہ رضی اللہ عنہ تھے, یہ تو 5-7 نے گنوات ہوئے ہیں, سب نے کہا کہ حضرت مت جائیے مت جائیے. لیکن 8 دن حج کو انہوں نے عمرہ کیا اور حج چھوڑ کے سیدھے نام حسین رضی اللہ عنہ چلے گئے. اور جب آگے پہنچے تو لوگ کچھ ملے, انہوں نے کہا حسین حج, انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ ضروری تھا. بات پوری کروں گا تو وقت اور لگے, وقت پورا ہو گیا 5-6 منٹ نہیں ہو. یا تو آپ یہ کہیں گے میں پھر بولتا رہوں تو جب تک بھی ہو, اور یا پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نکلے. اب تو ضروری ہو بھائی کام چلے گا, کوئی مسئلہ نہیں. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نکلے 8 دن حج طواف کیا عمرہ کیا بال منڈوائے اور چل پڑے. اور جب وہ چلے تو عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو پتا چلا, انہوں نے پھر لوگوں کو بھیجا اور انہوں نے کہا روکو. اور یہ خبر جو بھی انٹیلیجنس تھی اس نے یزید کو پہنچا اور یزید کو کہا کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ تمہارے خلاف نکل رہے ہیں. یزید نے خط لکھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ختم لکھا کہ حضرت ہاشمیوں میں سب سے اعلیٰ مقام آپ کا ہے. اس وقت آپ کی سب سنتے ہیں, حسین کو روکیں, انہیں مت آنے دیں میرے مقابلے میں, اور انہیں مت بھیجیں عراق کے لیے, یہ عراق کے لوگ انہیں ہمارے مقابلے میں لا رہے ہیں محض اس لیے کہ وہ ملک میں انتشار اور فتنہ پھیلائیں, باقی عراق والوں نے حضرت کا ساتھ کوئی نہیں دیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سب کو بڑھا اور انہوں نے کہا میرے وقت میں بات رہی نہیں, اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور مکہ سے گزر کے جب تنعیم پر پہنچے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا لدے ہوئے اونٹ آ رہے تھے. انہوں نے کہا یہ اونٹوں کے کپڑے کس کے ہیں اور یہ گھاس کس کی ہے, ان کا حکومت کی؟ انہوں نے کہا اب ہماری ہے, اب کسی کی نہیں ہے, انہیں میرے حوالے پر. انہوں نے پیسے دیے جو اونٹ چلانے والے لوگ ان کی مزدوری کے, اور وہ اونٹ بھی انہوں نے ساتھ لے لیے. اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے سفر جاری رہا, راستے میں جہاں بھی وہ رکے انہیں یہ کہا گیا کہ حضرت چلے جائیں, یہاں تک کہ وہ تین یا چار محرم کو کربلا کے قریب پہنچے. اور اس وقت کوفہ کے حاکم تھے نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ, اور نعمان کو پتا چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھ کر لیا اور وہ آ رہے ہیں. تو اس نے جمعے میں لوگوں کو خطبہ دیا اور اس نے کہا تم میں سے جس آدمی نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا ہے میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ملک میں انتشار نہیں پھیلنے دیں گے. اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ میں ان کی عزت ادب احترام کرتا ہوں, اگر وہ حکومت کے خلاف کچھ نہیں کریں گے ہم بھی کچھ نہیں کریں گے, اور اگر وہ ہتھیار اٹھائیں گے کچھ کریں گے تو پھر مرکز جو بھی فیصلہ کرے گا, مگر میں تمہیں کہتا ہوں نہ کرو اور اس خون کی عزت اور احترام کرو. جب پتہ چلا حکومت کو کہ نعمان اس خون کا عزت اور احترام کرنے کی تلقین کر رہے ہیں, اس نے کہا اس کو ہٹا دو. اور عبید اللہ ابن زیاد جو پر توڑ رہا تھا ایک عرصے سے کہ اسے کسی طرح حکومت مل جائے, یہ عبید اللہ ابن زیاد جن کو کسی زمانے میں حکومت مل گئی تھی عراق کی, اور پہلے بھی تھا, اور اس نے خط لکھا. خیر وہ لمبا قصہ چھوڑو, عبید اللہ ابن زیاد بکرا میں تھا اور یزید نے خط لکھا کہ بکرا کے ساتھ ساتھ اب کوفہ بھی تمہارا ہے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا سفر جاری تھا اور انہوں نے مکہ مکرمہ میں سے جانے سے پہلے ایک بات کی اور مسلم کو بلایا, اور یہ مسلم رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ یہ عقیل کے بیٹے تھے, اور عقیل ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن تشریف لائے تھے فتح مکہ میں بار بار پوچھتے تھے کہ آج رات کہاں رہیں گے, پھر پوچھا رات کہاں رہیں گے, پھر پوچھا رات کہاں رہیں گے, تو کوئی کچھ نہیں بولا. آخر کسی نے احسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں کہ کوئی خاص ہو جائے, تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کا تو اپنا بھائی گھر موجود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیل نے میرے لیے رہنے ہی کیا دیا, عقیل رضی اللہ عنہ گھر بھیج دیا. یہ ان کے بیٹے تھے مسلم ابن عقیل. مسلم ابن عقیل کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھیجا اور انہوں نے کہا جاؤ اور یہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ جو مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ میں مت جاؤں مت جاؤں مت جاؤں, اصل حقیقی صورت حال وہاں دیکھو اور وہاں سے مجھے خط. وہ گئے اور کوفہ میں ان کا زبردست استقبال ہوا, لوگوں نے چوری چھپے ان کی گائڈ شروع کی اور لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے خون پر خون بہا دیں اور حکومت حضرت آپ ہی کی ہے, اور آپ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو بلائیں. اتنی کثرت سے بیعت ہوئی, اتنی کثرت سے کہ یزید کو جب پتا چلا اس نے نعمان رضی اللہ عنہ کو ہٹا کے عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر دیا تاکہ کوفہ اور وہاں کے عراق کے حالات کنٹرول میں لائے. اور ادھر حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ عنہ نے خط لکھ دیا اور اس نے کہا حسین بالکل میدان صاف ہے اور آپ کے والد کے دوست اور آپ کے چاہنے والے سب میرے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو بلا رہے ہیں, آپ تشریف لے آئیں اور حکومت آپ کی ہے خلافت. یہ ہوا اصل سبب حسین رضی اللہ عنہ سے نکلنے کا. وہ سمجھ گئے کہ ایک آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, یہ حضرات نے نصیحت کر رہے ہیں, وہ خود لکھ رہا ہے, میرا چچا زاد بھائی ہے, تو آپ اس نے دیکھا ہو. عبید اللہ ابن زیاد کوفہ پہنچا اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو یہ خط ملا اور انہوں نے پوچھ کر لیا. جب پوچھ کر کے چلے گئے تو اب راستے میں یہ سفر طے کر رہے ہیں اور وہاں پر یہ ہوا کہ عبید اللہ ابن زیاد جدھر سے گزرتا تھا تو بہت تیز شاطر آدمی تھا, اس نے سارے کوفہ کا ساری جگہ کا دورہ کیا اور آنکھیں صرف کھلی تھی اور سارے چہرے کو اس نے سیاہ کپڑے سے لپیٹ رکھا تھا اور لباس ایسی پہنا ہوا تھا جہاں سے گزرتا تھا لوگ سنتے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ آگے اور اٹھ سب کے سلام کرتے ہیں کہ حسین ابن علی حسین ابن علی. اور شام کو جا کے جب اس نے وہ لبادہ اتارا تو اس نے اپنے دوستوں کو بلایا اور اس کتاب میں نے ایک ایک آدمی کو آج دیکھ لیا ہے کون حسین ابن علی کا طرفدار ہے اور کون اٹھ چھپ کے حسین سمجھ کے مجھے سلام کرتا رہا ہے, کل دیکھوں کیا ہوتا. اور کل پھر وہ نکلا اور پھر مجمع لگے کہ حسین ابن علی آگے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ آگے, اس نے اشارہ کیا اور 17 آدمی فوجی حکومت کے گھوڑوں سمیت جب دوڑتے ہوئے آئے اور اطلاع ملی کے فلاں جگہ امیر بلا رہے ہیں تو لوگ پھر حیران ہوئے کہہ رہے ہیں یہ تو نیا گورنر عبید اللہ ہے, ہم جسے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سمجھ رہے تھے یہ تو حقیقت میں عبید اللہ ہے, لیکن اس نے اس ٹرک کے ذریعے اس چال کے ذریعے پتہ چلا لیا کہ کوفہ میں حالات کیا ہیں اور اس نے کہا سارے جتنے محلے ہیں ان سب کے بڑوں کو بلاؤ اور سردار کو جمع. سردار آئے اور اس نے کہا میں چھوٹی سی بات ان سے کہتا ہوں کہ مسلم ابن عقیل مانو ابن عقیل کو لے آؤ تم سب ٹھیک رہو گے اور اگر ابن عقیل نہیں آیا تو تم سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی. اور ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے لا کر حاضر کر دیا. اس نے کہا ابن عقیل تم رہو اس کوفہ میں لیکن خبردار تو میں نے سنا کبھی کہ تم نے حکومت کے خلاف بغاوت کی بات سوچنی شروع کی ہے. اگر مسلم ابن عقیل گئے تھے ہزاروں لوگ ساتھ تھے اور مسلم ابن عقیل جب واپس آئے تو اس دن مورخین کہتے ہیں کوفہ میں کوئی اپنا گھر کا دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں. پریشان حال یہاں تک کہ شام ہو گئی اور رات کو ایک عورت کا گھر دروازہ کھٹکھٹایا, اس سے بتایا کہ میں کس کا پوتا ہوں, میں کس کا بیٹا ہوں, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس نے اپنے یہاں جگہ دیکھا اور اس نے کہا میں تمہیں سمجھاتی ہوں صبح تو نکل جانا, یہاں کے شہر کے لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن جب سر پہ پڑ جائے تو کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیا کرتا, میاں اس کی رات گزارو اور نکلو. اور مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ کو پھر اگلے دن کچھ لوگوں نے گھیر لیا. کس کا مقصد یہ کہ مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ نے جب یہ باتیں شروع کی عبید اللہ ابن زیاد نے پکڑ لیا اور اس جگہ سے اوپر لے جاؤ اور پانی اس کو نہیں پلا. جب انہوں نے دیکھا کہ موت آ رہی ہے تو انہوں نے کہا مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے, مجھے کرنے دو گے. عبید اللہ نے کہا کرو. اس نے کہا محمد بن اشرف تم میرے ساتھ آؤ اور تنہائی میں لو. اور کہنے لگا اس کا کوئی خوف نہیں ہے کہ مرنا تو ہے ہی, اور میں نے رات پانی پینے کی کوشش کی تھی کسی سے پیالہ لے کے تو عبید اللہ کے فوجیوں نے مجھے اتنا مارا کہ میرے ہونٹ کٹ گئے ہیں اور دانت اکھڑ گئے ہیں, ابھی مجھے مار دیں گے, مجھے کوئی غم نہیں ہے, لیکن محمد ابن اشرف سے اتنا کرو کہ حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ دو کہ نہ آئیں اور حسین رضی اللہ عنہ کے اور ان کے بچوں کا مجھے خوف ہے کہ آ جائے. اور یہ وہ چیز تھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جب ان کا مشورہ ہوا تو تاریخ میں دیکھنا جب نکلنے لگے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ آخری دن عمرہ کر کے جب چلے ہیں طواف کر کے باہر نکلے ہیں تو صحابہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ شہید ابن شہید کو اللہ کے حوالے کرتا. ابن عباس نے کہا حسین اگر طے ہی کر لیا ہے کہ جانا ہے اللہ کی قسم اپنے بیوی بچوں کو نہ لے کے, وگرنہ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری عورتوں اور بچوں کے سامنے تم اس طرح شہید کر دیے جاؤ گے جس طرح عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے. ان کے لوگ دیکھتے رہ گئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھرانے کو ساتھ نہیں لائے تھے. مسلم ابن عقیل کا جب خط ملانا کہ یہاں سب ہموار ہے, انہوں نے مدینہ منورہ خط لکھ دیا کہ عورتیں بچے بھی آ جائیں, ہم کوفہ کی تیاری کر رہے ہیں. اتنے باپ نے روکا, انہوں نے کہا حسین جانا ہے سیدھے چلے جاؤ, ان سب کو ساتھ نہ لے کے جاؤ. اور جب خط ملا وہاں سے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی آ گئے, حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی آ گئے, حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی اپنی اولاد بھی آ گئی, اور سب نے سفر اکٹھے کیا ہے. مسلم بن عقیل نے محمد ابن اشعث سے کہا کہ بس اتنا انہیں لکھ لو کہ یہاں نہ آئیں, مجھے ڈر ہے کہ وہ بیوی بچے بھی لے آئیں گے اور ہوگا. محمد ابن اشعث واپس آیا اور اس نے کہا جو تنہائی میں یہ بات مجھ سے کر رہے تھے, عبید اللہ میں آپ کو صاف بتاتا ہوں حسین ابن علی نے سفر شروع کر دیا ہے, اور یہ اس نے کہا ہے کہ میں تو اپنے بچے بیویوں کو ساتھ نہیں کیا. مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ کی ہوگا, اور دوسرا آدمی جس کو انہوں نے کہا میری بات سنو, یہ عمر ابن سعد تھا. اور اٹھے اور عمر ابن سعد نہیں تھا, حتیٰ کہ عبید اللہ نے کہا تم جاؤ حضرت کی بات سنو. اور بات سننے کے لیے آیا اور انہوں نے کہا کہ کسی طرح حسین کرو وہ نہ آئے. میں نے انہیں خط لکھ دیا تھا اور اس وقت حالات ایسے ہی تھے, اب حالات بدل گئے ہیں, انہیں روکو. عمر ابن سعد نے سنی انسنی کر دی, یہاں تک کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جب پہنچے تو چار محرم ہو چکی تھی, اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کس زمین پہ پہنچے ہیں. لوگوں نے کہا حضرت یہ کربلا ہے. تو انہوں نے کہا کرب و بلا, کرب بھی ہے اور بلا بھی, مصیبت بھی ہے اور تکلیف بھی. اور عبید اللہ ابن زیاد نے سعد کو حکم دیا اور کہا جاؤ اور ہر کو بھیجا, سب سے پہلے ہر ابن یزید جو تھا, یہ یزید نہیں وہ اور تھا, اس کو بھیجا اور ہر سے کہا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو روکو اور ان سے بات کرو وہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں. مذاکرات شروع ہوئے رات کو بھی اور دن کو بھی اور دن کو بھی اور رات کو بھی, اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے چھوڑ دو حتیٰ کہ میں واپس چلا جاؤں. انہوں نے کہا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو چھوڑ دیں, یہاں تک کہ آپ حکومت کی اطاعت کو تسلیم کریں اور یزید کی بیعت. حسین رضی اللہ عنہ نہیں مانا. چھ یا سات محرم کے قریب قریب محرم کا اختلاف ہے, انہوں نے پانی بند کر, اور عبید اللہ ابن زیاد وہ بڑا بڑا کامات دیتا رہا, اور اس نے ایک اور دستہ بھیجا فوج کا جس کی امارت کی شمر ابن ذوالجوشن کے پاس, ذوالجوشن رضی اللہ عنہ صحابی تھے, یہ صحابی رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا شمر, اس کا اصل نام شرابین تھا. اور وہ آیا اور گھر نے روکا اور عمر ابن سعد نے روکا, اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے خیمے لگا دیے, اور خیمے لگانے کے بعد بس دن رات وہاں اللہ کے ذکر کی آوازیں آتی رہیں اور قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی رہیں. یہ لوگ آتے تھے اور حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے کہ حکومت کے متعلق, وہ فرماتے تھے مجھے بس دو باتیں ہیں, یا تو واپس جانے دو میں واپس چلتا ہوں, یا درمیان سے ہٹ جاؤ میں عراق والوں کے پاس جاؤں تو صحیح ہوگا, میں پوچھوں تو صحیح ہوا کیا, نہیں جانے. اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جب کربلا پہنچے تو 70 یا 72 آدمی ان کے ساتھ تھے جو گھوڑوں پر سوار تھے, اور 40 کے قریب آدمی پیدل تھے. کل یہ قافلہ تھا, اور عمر ابن سعد 4000 کی فوج لے کر دیلم کے محاذ پہ لڑنے جا رہا تھا, اور اسے خط ملا عبید اللہ ابن زیاد کا اور سکا پہلے کربلا میں چلے جاؤ اور دیکھو ابن عدی کیا کہتے ہیں. اور پھر اور مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو قصہ ہوا, تو اگلے دن انہوں نے انہیں اوپر چڑھایا ایک بہت بڑی بلڈنگ پہ اور وہاں سے دھکا دیا, اور مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ سے انتقال. حسین رضی اللہ عنہ بھی کربلا نہیں پہنچے تھے, اور خط ملا کہ مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا, اور پھر اس کے بعد انہیں خط ملا کہ انہوں نے منع کیا ہے آپ کو آنے سے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا اب تو اللہ کی جو تقدیر ہے پوری ہونی ہے, اب میں کہاں جاؤں, اور حتیٰ کہ وہ کربلا میں پہنچے اور یہ واقعات ہونا شروع ہوئے, یہاں تک کہ 9 محرم کے دن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اب کوئی چیز باقی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کی بات مان لی جائے, اور وہ بار بار کہتے رہے کہ مجھے 2 چیزوں میں سے ایک کام کرنے دو یا واپس جانے دو, میں لوٹ جاتا ہوں, اور یا پھر تم مجھے چھوڑ دو, میں عراق والوں سے پوچھو تو صحیح کہ تم نے میرے خطوط لکھے تھے, تم نے مجھے بلایا تھا, ہزاروں افراد کے سب کدھر گئے. اور 9 محرم کو انہوں نے چاہا کہ وہ نماز پڑھیں اور پانی بند تھا اور لوگوں نے انہیں نماز کی اجازت دے دی, اور انہوں نے خود سے کہا کہ آؤ ہم اکٹھے نماز پڑھتے ہیں, اس سے کہا آپ اپنی پڑھیں ہم اپنی پڑھیں, اور عصر کی نماز انہوں نے پڑھائی, اور اپنے خیمے کے باہر بہت مقبول بہت اداس بیٹھے ہوئے تھے, اور زینب آئیں, اور زینب بیٹی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی, گویا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے نواسی تھی, اور انہیں کہا بھائی کیا ہوا ہے, تو کہنے کے بہن میں آج سویا تھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, اور نانا نے مجھ سے فرمایا اچھا اب ہم سے ملنے آ گئے ہو. زینب سمجھ گئی اور وہ اپنے بھائی کی شہادت سے رونے لگے, بھائی نے منع کیا, اور اس نے کہا رو نہیں بس نانا میرا انتظار کر رہے ہیں, اور وہ ساری رات ان لوگوں کی اللہ کی عبادت میں ہی گزری, تسبیح میں ہی گزری, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزری, اور 10 ذی الحج 10 محرم کی صبح کو حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے فوج کو ترتیب دیا, اور کربلا میں جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے بھی فوج کو ترتیب دیا, اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے حر کو بلایا اور اسے کہا تم سمجھو میں قوم ہوں, اللہ کی قسم میرا باپ علی تھا, اور میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور میری خوبی فلاں تھی, اور میری چچی فلاں تھی, اور فلاں فلاں تھی, اور فلاں کا فلاں رشتہ جڑتا تھا, تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہاتھ ڈالنا چاہتے, خود کو شرم آ, اور اس نے یزید کی فوج کو چھوڑ دیا, اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا, اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی شمر پہ, شراحیل ابن جوشن پہ, اور اس کو برق کی تکلیف تھی, تو حسین رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور اپنی فوج سے کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے, اور میری والدہ نے خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا, اور صبح پوچھا اپنے ابا سے کہ آپ پریشان کیوں ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے میں دیکھتا ہوں ایک کتے کو چتبرا ہے, داغ پڑے ہوئے ہیں جسم پہ, اور میرے خاندان کے خون پہ ہاتھ ڈالتا, بھولے اور کہنے کے گواہ رہنا یہ وہی کتا ہے جس کو نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا, اور قریب ہوئے اور لڑائی شروع کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی, یہاں تک کہ وہ قریب آتے تھے پھر واپس لڑتے تھے, پھر قریب آتے تھے پھر دور جاتے تھے, اور ان میں سے ایک آدمی بڑھا اور اس نے وار کیا, اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی فوج سے ایک آدمی کو لگا, پانی تو تھا نہیں, حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا خیموں کے پیچھے گڑے کھودو اور ان گڑوں میں آگ لگاؤ تاکہ دشمن کو پتا چلے کہ یہ آگ جلا دینے والی چیز ہے, کچھ خدا کا خوف کرے, لوگ پھر آئے اور لڑائی شروع ہو گئی, اور ایک ایک آدمی قربان ہوتا رہا, حتیٰ کہ یزید کی فوج والے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک لڑکے کو دیکھا اتنا خوبصورت فٹ اتم من القمر جیسے چاند کا ٹکڑا کٹ کے آ گیا ہو, اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اس پہ قربان ہوتے تھے آگے پیچھے اس کے, اور اس سے کہا کہ چل کے لڑنے دیں, اور لڑے ہو, اور پھر اس کے بعد لڑنے میں کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا, یہاں تک کہ عمر ابن سعد آیا ہے اور عمر پرانا جھاگ آدمی تھا, جانتا تھا تلوار سوار کیسے ہوتا ہے, اور اس نے تلوار ماری اور اس لڑکے کو زمین پہ لٹا دیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہنچے اور آخری دم لڑکے کا چل رہا تھا. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بشارت ہو میرے بیٹے, جا اور اپنے اچھے آبا و اجداد کے ساتھ مل جا, جا تیرے استقبال کے لیے تیرے نانا ہیں, میرے نانا ہیں, یہ سب لوگ استقبال کریں گے اور تیرے دادا تیرا استقبال کریں گے. اور انہوں نے چچا کے ہاتھ پکڑے ہوئے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ جھک جھک کے انہیں چومتے رہے. اور یہ لڑکا قاسم تھا, حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بیٹا, قاسم بن حسن بن علی. کوئی ایک شہادت ہی 88 آدمی مرے ان کی فوج سے, اور اہل بیت کرام میں سے 17 یا 18 آدمی شہید ہوئے. اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اللہ کی قسم حسین نے 17 یا 18 اہل بیت کے وہ آدمی شہید کروا دیے اور وہاں پر شہید ہو گئے. میں اب پوری دنیا کو دیکھتا ہوں تو عالم اسلام نے ان جیسے پاک اور معصوم چہرے نہیں ملتے جتنے وہ پاک بھاوا پر. سر کٹنے لگے اور کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے سامنے آتا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا کوئی ہے تو پیچھے کی قبر لے. اور دوسری طرف سے یہ شمر پہنچا اور اس نے جا کر عورتوں کے خیمے میں آگ لگا دی. عمر ابن خطاب نے اسے ڈانٹا اور اس نے کہا مردوں سے لڑائی ہے, عورتوں میں کیا ڈھونڈتے ہو؟ زینب رضی اللہ عنہ آباد تھی. اور نے کہا لوگوں تم جانتے ہو میں کس کی نواسی ہوں, تم جانتے ہو میں کس کی بیٹی ہوں, اور اللہ کی قسم اگر میرا پاپ میرے ہاتھ سے چادر اتری ہوئی دیکھ لیتا اور ہم عورتوں کی رسوائی میدان میں دیکھ لیتا تو وہ کیا کہتا, اللہ تجھ سے فریاد ہے ان ظالموں کے خلاف جنہوں نے عورتوں کے بھی حال تھا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پھر زینب کو اندر لے گئے اور یہ سارا معرکہ برپا ہوا اور ایک ایک آدمی آ کے کٹتا رہا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے پہ دیکھ رہے تھے, حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے آئے, کون کٹے, محمد کٹے, پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے آئے وہ کٹے, پھر مسلم بن نفیل کے بھائی آئے وہ شہید ہوئے, پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے آئے اور پھر وہ شہید ہوئے. جب اپنا بیٹا شہید ہوا تو یاد آیا میرا ایک چھوٹا بچہ خیمے میں بھی تو ہے. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیمے کی طرف گئے اور اپنے چھوٹے بیٹے کو اٹھایا علی اصغر کو اور پیار کیا اور چوما اور اس کی ماں کے حوالے کیا اور فرمایا اگر زندہ رات جنت میں ملیں گے. اتنے میں ایک تیر آیا اور اصغر علی کی یہاں پر لگا شہر رگ میں اور خون سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ رنگے گئے. انہوں نے کہا اللہ اگر آسمان سے مدد آنا رک گئی ہے اور ہماری آج مدد نہیں کی جا رہی تو اے رب گوار ہے جس چیز کو ہم حق سمجھتے تھے میں نے علی اصغر کو دوسرے شہید کر.